امام جس سے ہو کردار بنا دے اللہ مجھے ایسا عزادار بنا دے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین, اما بعد, فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق, بسم الله الرحمن الرحيم, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صلوات على محمد وعلى محمد. آپ سے درخواست کروں گا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ, شہید قائد علامہ عارف حسین حسینی عل اللہ مقامہ, شہید علامہ آفتاب حیدر جعفری, شہید سید سعید حیدر زیدی, اور کل جو ایک حیدر نام کے مومن شہید کیے گئے انہیں شامل کر کے جملہ شہداء عزاداری کے اس علیہ ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش صلوات عنایت فرما دیجیے. محمد اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات بھیجیے گا. دیکھیے ہمارا بھی امتحان ہے اور آپ کا بھی امتحان ہے, کیونکہ یہ اشرہ تو ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں 22 سال سے, ہمیں پڑھنا ہے اور مسلسل پڑھ رہے ہیں. اور ایک دعا کی آپ سے درخواست ہے کہ میرا بالکل یہ جواب دے چکا ہے, گلا پک چکا ہے, دعا کیجئے کہ یہ ٹھیک رہے تاکہ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. تو آج تھوڑا سا برداشت کر لیجیے گا, ساتھ دیجیے گا, مقدمتاً پڑھیں گے تمہیدی مجلس تاکہ مضمون کا تعارف آپ سے کرا دیا جائے. انشاءاللہ زندگی رہی پھر کل سے پوری تفصیل سے جائیں گے میدان میں, گفتگو کریں گے. ایک صلوات اور بھیج دیجیے محمد علی محمد. جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ہم نے عنوان قرار دیا ہے وراثت انبیاء, انبیاء کی وراثت کیا ہے, اس پر ہم بات کریں گے کیونکہ اس کے بہت سارے پہلو نکلتے ہیں. اسی کے لیے ہم نے اس آیت کا جس کا انتخاب کیا ہے سلام کلام قرار دینے کے لیے انشاءاللہ ان نو مجالس کے لیے سورہ فاطر کی 32 آیت ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, اور پھر ہم نے کتاب کا وارث قرار دیا اپنے مصطفیٰ بندوں کو, اپنے اختیار کیے ہوئے چنے ہوئے پسندیدہ بندوں کو کتاب کا وارث قرار دیا. جنہیں وارث قرار دیا اپنے بندوں میں سے ہم نے چنے ہوئے بندوں کو وارث قرار دیا, اب ان کے گروہ بتا رہا ہے پروردگار. فمنہم ظالم لنفسہ, ان میں کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے, ومنہم مقتصد, کچھ ایسے ہیں کہ جو میانہ روی بیچ کے راستے پہ چل رہے ہیں, وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. ایک صلوات دیجیے محمد علی. اور ان میں کچھ ایسے ہیں کہ جو نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں, آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں, یہ تیسرا طبقہ جو آگے بڑھتا چلا جاتا ہے بِإِذْنِ اللہ, اللہ کے حکم سے, یعنی اللہ یہ چاہتا ہے ان کو اس قابل پایا, یہ نیکیوں میں خیرات میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. ذالک هو الفضل الکبیر, اور یہی بڑی فضیلت ہے جو اللہ نے دی ہے, یہی سب سے بڑی فضیلت ہے. اب دیکھیے پہلے تو اس آیت پہ تھوڑی سی بحث کر لیں, تشریح کر لیں کہ آیت کا مفہوم کیا ہے. شروع کہاں سے بھی آیت کہ کچھ لوگ ہیں جن کو ہم نے اختیار کیا, انہیں کتاب کا وارث بنایا. اب آج سمجھ لیجیے کہ ہم بنیاد فاؤنڈیشن رکھ رہے ہیں, یہ فاؤنڈیشن مضبوط تو پھر انشاءاللہ بلڈنگ بھی بڑی مضبوط بنے گی, اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, ہمارے بندوں میں سے ہم نے کچھ کو چنا, اختیار کیا, انہیں اپنی کتاب کا وارث بنا دیا. ٹھیک, اب دیکھیں اس کے بعد کیا ہوا. اس کے بعد پھر پروردگار عالم تین گروہ بنا رہا ہے. فمنہم, بس ان لوگوں میں جنہیں ہم نے کتاب دی ہے ان کے تین گروہ بن گئے. ایک جس نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، ایک وہ ہے جو میانہ رو ہے، درمیانی راہ پر چلتا ہے، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، جو نیکیاں کرنے میں آگے بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے آیت کی ابتدا ہی میں فرمایا کہ ہم نے کتاب کا وارث بنایا ہے اپنے چنے ہوئے بندوں کو، مصطفیٰ بندوں کو، پسندیدہ بندوں کو، برگزیدہ بندوں کو، یہ برگزیدہ سب سے اچھا لفظ ہے، فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی، اپنے برگزیدہ بندوں کو بنایا کتاب کا وارث، پھر ان میں یہ ظالم لنفسہ ہی، پھر ان میں میانہ رو، پھر یہ سب، تو کچھ نے تفسیر کر دی کہ سب وارث ہیں جس کا پہلے ذکر ہوا، یہ سب کتاب کے وارث ہیں۔ کیسے وارث ہوئے ہیں؟ جو اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں وہ تو ناپسندیدہ طبقہ ہوتا ہے نا، لیکن اب دیکھیے آیت اب پڑھی نا، ایک ہی آیت ہے، ہم نے وارث بنایا اختیار کیا جن بندوں کو، ان بندوں کے تین کروڑ بنے۔ اب یہ مسئلہ کیسے حل ہو؟ دیکھیے اب یہ مسئلہ ایسے حل ہوگا کہ سورہ آل عمران کی 110 آیت، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، سورہ آل عمران کی 110 آیت، کیا بہترین امت ہو تم کہ تمہیں ہم نے خلق کیا ہے لوگوں کی ہدایت کے واسطے، تم امر بالمعروف کرتے ہو، نہی عن المنکر کرتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ مجھے بتائیے کہ یہ آیت سارے مسلمانوں سے خطاب کر رہی ہے، کیا سارے مسلمان بہترین امت میں ہیں؟ کنتم خیر امت، مسلمانوں سے کہا جائے کہ تم سب سے بہترین امت ہو، یہاں پوری امت کو کہا گیا، کسی گروہ کو تھوڑی، تمام مسلمانوں کو کہا گیا، لیکن کیا سارے مسلمان امر بالمعروف کر رہے ہیں، نہی عن المنکر کر رہے ہیں، اللہ پر جیسے ایمان لانا چاہیے ویسے ایمان ہے ان کا؟ نہیں ہے نا۔ لیکن کیا ہوا، یہ تعبیرات ہیں، یعنی وہ جو بہترین امت ہے وہ بھی انہی میں سے ہے، مسلمانوں کو ہم نے فضیلت دی، مسلمانوں کو ہم نے اختیار کیا، مسلمانوں کو ایک بزرگی کیا دے دی سب سے بڑی، ایک بزرگی سب سے بڑی برگزیدگی یہ دے دی انہیں کہ بھائی ان کے ہاتھ کا آپ کھا سکتے ہیں، ان کا ذبیحہ آپ کھا سکتے ہیں، ان کا پانی پی سکتے ہیں، ایک ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں، رشتے کر سکتے ہیں، ہے نا، یہ بزرگی دی۔ ابھی کسی کافر کے ساتھ تو یہ سارے کام نہیں کر سکتے، مشرک کے ساتھ تو یہ کام نہیں کر سکتے، تو بطور کلی ایک بزرگی دی۔ اب اسی بزرگی میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کنتم خیر امت، مخاطب ہے پورے مسلمان، لیکن سب مسلمان یہ کام تو نہیں کرتے، لیکن جو کرتے ہیں وہ ہیں انہی میں، جو کرتے ہیں وہ ہیں اسی امت میں۔ اور آسان کر دیں، بارہا قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے لیے کہا گیا فضلناہم علی العالمین، ہم نے بنی اسرائیل کو سارے عالمین پہ فضیلت دی، تو بنی اسرائیل کے ہر فرد کو تو فضیلت نہیں دی، اس میں کیسے کیسے لوگ تھے، بچڑے بنانے والے تھے، لیکن جہاں بھی دکھرایا انی فضلتکم علی العالمین، فضلناہم علی العالمین، یاد کرو بنی اسرائیل، ہم نے تم کو سب پر فضیلت دی تھی، ہر بنی اسرائیل کے ہر فرد کو تھوڑی دی تھی، ہر فرد شامل نہیں، لیکن بطور کلی، کیونکہ بنی اسرائیل کو اس زمانے میں دوسری قوموں پر اللہ نے برتری دی، تو اس قوم میں اچھے بھی تھے برے بھی تھے۔ بس یہاں کیونکہ کتاب کے وارث بنایا ہے مسلمانوں کو، کتاب کس کے پاس ہے، قرآن کس کے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس ہے، اس لیے کہا گیا کہ ہم نے مسلمانوں کو یہ کتاب دی، یہ بزرگی دی، اتنی بڑی بزرگی دی، ابھی اس کے معنی بتائیں گے تو سمجھ میں آئے گا، اتنی بڑی بزرگی دی، ان مسلمانوں کو ہم نے کتاب دے دی، ان کو اختیار کیا اور ان کے ہاتھ میں ان کو کتاب کا وارث بنا دیا۔ اب یہ کتاب کا وارث بننے کے بعد قرآن مجید خود بتا رہا ہے کہ سب نے اس ارث کی حفاظت نہیں کی، یعنی ارث تو ہم نے دے دی، میراث تو ہم نے دے دی، وراثت تو ہم نے دے دی، مگر سب نے اس کی حفاظت نہیں کی۔ یہ بزرگی ہم نے بطور کلی سارے مسلمانوں کو دی، ہر مسلمان کو یہ فضیلت دے دی کہ تمام مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ کتاب، یہ قرآن، ہم نے اس کا وارث ان کو بنا دیا، قرآن کا وارث ان کو بنا دیا، مگر ان سب نے ایسا نہیں کیا۔ ان میں سے ایک گروہ جو تھا وہ ظالم لنفس سے ہی، کتاب سب کے پاس ہے مگر اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا، یعنی اس میراث کی حفاظت نہیں کی۔ ایک وہ تھا جو درمیانے راستے پر چلتا رہا، ایک ہے جس نے پوری طرح سے حفاظت کی ہے، ایک گروہ، یہ مطلب ہے اس آیت کا کہ ایک گروہ، اس میں بات کریں گے کہ وہ کون سا گروہ ہے آگے چل کے، ابھی تو اسی کی تھوڑی سی تشریح اور ہو جائے۔ ایک گروہ، ایک صلوات اور بھیجیے، ایک گروہ اور، ایک گروہ اور ہے، یعنی جو وارث حقیقی کے وارث دی تھی سب کو۔ دیکھیے اب اس کو یوں سمجھیے، ارث کے معنی کیا ہے؟ ارث کے معنی ہے وہ چیز جو بغیر کسی زحمت کے مل جائے، ارث کے معنی ہے جو کسی زحمت کے بغیر مل جائے، وہ ارث ہے۔ جیسے اولاد کو ماں باپ کا ورثہ ملتا ہے، کمایا ماں باپ نے، اولاد کو بیٹھے بیٹھائے مل گئی، ملا نہیں ملا، کچھ کیا تو نہیں ہے نا، ارث تو مل گئی نا، وارث یہی ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے جو بھی ہے، بیٹے بیٹی نہیں تو دوسرا طبقہ آ جائے گا، خالہ ماموں کو بھی دوسرا طبقہ، نانا نانی دادا دادی آ گئے، نہیں تو تیسرا طبقہ آ گیا، اور تیسرے طبقے کے رشتے دار، ارث مل رہی ہے بغیر کسی غرض کے، ملنی ہے کسی کو، جو بھی رشتے میں دور کا ہو، قریب والا نہیں تو دور والے کو ملے گا، دور والا نہیں تو اس سے دور والے کو ملے گا، ملے گا نا، تو یہ ارث کا معنی کیا؟ نہیں بھائی الف رے، یار ارث الف رے سے بڑا آسان سا، تو میراث صلوات بھیجیے محمد علی محمد. ویسے یہ غلط سوال نہیں کیا میرے بھائی نے، مجھے تشریح کر دینا چاہیے بچوں کے لیے، کیونکہ بچوں کو ارث لفظ سمجھ میں نہیں آتا، نیا نیا نا پکڑ کتابیں پڑھتے رہیں تو بات واضح ہو جاتی. میراث اسی اصل میں ورثے سے ہے، اس کا اصل مصدر جو ہے وہ ورثہ ہے واؤس، لیکن ارث کہتے ہیں وہ جو ملتی ہے چیز، اس کو کہتے ہیں ارث، ورثہ بھی کہتے ہیں ارث بھی کہتے ہیں. تو یہ ارث جو الف سے ارث ہے، جو اپنی تحصیل جو بھائی نے سوال کیا تھا کہ عین سے کہ الف سے، تو یہ الف سے جو ارث ہے، اس ارث کو جس کو ملتی ہے اس کو محنت تو نہیں کرنی پڑتی، تو مل گیا ارث، اولاد کو مل گئی بیٹھے بٹھائے، بھانجے بھتیجوں کو مل گیا، ماں باپ کو مل گیا، نانا نانی دادا دادی پھوپھا پھوپھی، اگر یہ رشتہ پہلا طبقہ اگر موجود نہیں ہے، پہلے طبقے میں ماں باپ اور اولاد ہے نا، یہ طبقہ نہ ہو تو پھر دوسرا طبقہ، دوسرا طبقہ نہ ہو تو پھر تیسرا طبقہ، تو طبقہ تو بحث والا کہ اگر موقع ملا تو اس پہ بھی روشنی ڈال دیں گے تھوڑی تھوڑی تک، کیونکہ ابھی میں میراث پڑھنے بیٹھ جاؤں گا آپ تو بور ہو جائیں گے کہ بھائی یہ کیا پڑھنے بیٹھ گئے طبقات کو. لیکن میں نے بتایا کہ ارث کے معنی کیا ہیں، جو بغیر کسی زحمت کے مل جائے، ارث مل گئی، گھر مل گیا، دولت مل گئی، باغ مل گیا، سب مل گیا، یہ ایک ارث کا معنی ہے، یہ ایک معنی ہے کہ ارث مل گئی. اب مجھے بتائیے کہ جس کو ارث ملی، ضروری تو نہیں کہ جس کو یعنی میراث ملی ہے، جس کو وراثت ملی ہے، اب آسان کر دیں، جس کو یہ وراثت ملی ہے یا ورثے میں کچھ ملا ہے، یہ غلط بھی استعمال کر سکتا ہے، صحیح بھی استعمال کر سکتا ہے. یعنی ورثہ ملنے میں اس کو کوئی زحمت نہیں ہوئی، ورثہ مل گیا، اب اس کے استعمال پہ ہے، غلط استعمال کرے تباہی بربادی ہو جائے گی، ساری دولت ختم، سب کچھ ختم، لگا دے گا برے کاموں میں، صحیح استعمال کرے گا آگے بڑھتا چلا جائے گا. تو وراثت میں ظاہری بھی چیز بھی یہ نا کہ بغیر خرچ کیے مل گیا، اب یہ دیکھنا ہے کہ کون ورثے کو سنبھالتا ہے، کون ورثے کو نہیں سنبھالتا. بس یہی میراث کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے بغیر کچھ خرچ کیے تمہیں دے دیا، بھائی تمہیں تو کوئی زحمت نہیں ہوئی، ہم نے اتنی بڑی کتاب دے دی، قرآن مجید کا وارث بنا دیا، تم کو قرآن تمہارے حوالے کر دیا. یہ بات یہاں سمجھانے کی کوئی پروردگار سمجھا رہا ہے انسان کو کہ ہم نے تو میراث دے دی تم کو، اب تم لوگوں میں ایسے تھے کہ کچھ نے اس ورثے کا حفاظت نہیں کی، کچھ نے اس ورثے کی حفاظت، کچھ نے میراث کی حفاظت کر لی. تو یہ تو دنیاوی چیز، لیکن یاد رکھیے کہ ہر چیز میں ہر کسی کو میراث نہیں ملتی. یہ دولت میں تو ہے، مال و دولت میں تو ہے کہ بھائی ماں باپ کا ورثہ اولاد کو جائے گا، ماں باپ کو جائے گا، اس طرح سے یہ تو ہے، لیکن ہر چیز ہر کسی کی میراث مفہوم کے ساتھ ساتھ بدلتی جائے گی. لغت میں تو میراث کا معنی یہ ہے کہ بغیر کچھ خرچ کیے، ارث یعنی بغیر کچھ خرچ کیے کسی کو مل جائے. لیکن دوسری قسم کی میراث کیا ہے، وہاں اہلیت دیکھی جائے گی، جیسے خلافت، جیسے حکومت، جیسے حکمرانی. اب یہ کیا ہوگا، یہ اہلیت دیکھ کے دی جائے گی، اگر اہل ہے تو میراث ملے گی، اہل نہیں ہے تو میراث نہیں ملے گی، اور اگر نا اہلوں کے ہاتھ میں میراث لگ جائے تو جو پاکستان کا حشر ہوتا ہے وہ ہو جائے گا. ہے نا، آپ سمجھا کہ نا اہلی کہیں اور آپ کے ذہن نہ جائیں، اس لیے میں یہی رکھ رہا ہوں، پاکستان تک بات رکھ رہا ہوں، باقی کہیں چلے جائیں تو میں ذمہ دار تو نہیں، میں تو حکمرانی کی بات کر رہا ہوں کہ حکمرانی کیا ہے میراث، یہ اولادوں کی موروثی تھوڑی آتی کہ ابا کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، ایسے تھوڑی آئے گی، یہ تو اہلیت کے ساتھ آئے گی. اگر اولاد بھی اہل ہے تو اس کو ملے گی، اولاد نا اہل ہے تو نہیں ملے گی. اور ذرا سا تشریح کر دیں اور آسان کریں تاکہ بعد میں مطلب بیان کرنے میں آسان ہو. مرجع تقلید ہے، عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے، چلا گیا دنیا سے، میراث میں دو چیزیں چھوڑ کے گیا، ایک گھر مال متا، ایک علم، ایک کتاب خانہ. اب بچے نے مال وال تو لے لیا، اس کی میراث مل گئی، اب اگر وہ سجادہ نشین بن کے بیٹھ جائے کہ ابا عالم میں بھی عالم، بغیر پڑھے لکھے، سمجھ میں آ رہی ہے بات، کہ پڑھنے لکھنے میں یعنی علم کا حصول نہ کرے، سجادہ نشین بن کے بیٹھ جائے، جیسے آپ کے بیٹھے ہیں پورے پاکستان میں سجادہ نشین، گدی نشین، بوریا نشین تو خیر اب کوئی بھی نہیں، تخت نشین بیٹھ گئے نا، کیوں خود علم حاصل نہیں کیا، بابا دادا پر دادے عالم تھے، انہیں نے علم وصول کیا, بعد میں کیا کیا انہوں نے, اس کو بھی میراث سمجھ کے لے لیا. جب نا اہلوں کے ہاتھ میں آ گئی بات تو کہا یہ میراث نہیں ہے, یہ نا اہلوں کے پاس جائے گی تو تباہ و برباد ہو جائے گی. تو خلافت, حکومت, حکمرانی یہ بھی نا اہل کی میراث نہیں ہے. اسی طرح علم اور کتاب, علم اور قرآن کی, علم اور قرآن یہ میراث کہاں جائے گی, یہ بھی جو اہل ہوگا اسی کے پاس میراث جائے گی. اگر جاہل لوگ عالم اور اہل کتاب ہونے کا دعویٰ کر بیٹھے تو پھر وہی ہوگا جو آپ کیا ہو رہا ہے, کتاب کے دعوے دار ہیں, اہل کتاب بنے بیٹھے ہیں, نام نہاد اہل علم بنے بیٹھے ہیں, تباہی بربادی پھیل رہے ہیں. یعنی یہ میراث اس طرح نہیں آتی کہ باپ کے بعد بیٹے میں, بیٹے کے بعد بیٹے میں. اس کے لیے تو اہلیت درکار ہے, اہلیت ہے تو ملے گی, اہلیت نہیں تو نہیں ملے گی. جناب اسماعیل میں اہلیت ہے, جناب ابراہیم کا منصب سنبھال لیا نبوت کا, جناب اسحاق میں اہلیت ہے منصب سنبھال لیا نبوت کا, جناب یعقوب میں اہلیت ہے منصب سنبھال لیا جناب یعقوب کا, جناب ایوب میں اہلیت ہے منصب سنبھال لیا, جناب سلیمان میں اہلیت ہے منصب سنبھال لیا جناب داؤد کا, جناب یوسف میں اہلیت ہے منصب سنبھال لیا جناب یعقوب کا. لیکن جناب یوسف کے بعد کسی بیٹے نے نبوت کا دعویٰ تو نہیں کیا نا, نہیں کیا نا, کہتا میں بھی نبی, میرے والد نبی لہذا میں بھی نبی. جناب اسماعیل کے اولاد میں کسی نے نبوت کا دعویٰ تو نہیں کیا کہ میرے والد نبی, میرے دادا نبی لہذا میں بھی نبی, نہیں ہوا. تو بس یہاں کیا ہے اہلیت, کہ جہاں اہلیت ہوگی یہ میراث وہ ہے وہاں جائے گی, چاہے اولاد ہو یا نہ ہو, اولاد نہ ہو مگر جہاں اہلیت ہوگی وہاں یہ میراث چلی جائے گی. جہاں اہلیت نہیں ہوگی تو جناب نوح کا بیٹا بھی غرق ہو جائے گا کیونکہ اہلیت نہیں ہے, نا اہل ہے, لہٰذا یہ تھوڑی کہ ابا میرے والد نبی تھے جناب نوح لہٰذا مجھے بھی نبی مانو, ایسا نہیں ہوگا. تو یہ علم اور کتاب کی میراث وہ ہے کہ جس کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا, یہ وہ میراث ہے جو اللہ دیتا ہے, یہ وہ میراث ہے کہ جو اللہ کی طرف سے دی جائے گی. آئیے اور تھوڑا سا لے کر چلے آپ کو اس میدان میں آگے. بس یہ وراثت انبیاء ہے کیا, آج اشارہ دیں گے آپ کو, تفصیلات میں زندگی رہی بعد میں جائیں گے. آپ زیارت پڑھتے ہیں, میں کہوں زیارت وارثہ تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا, جناب امام حسین علیہ السلام کی زیارت. نہیں کہوں زیارت امام, میں کہوں زیارت وارثہ. زیارت وارثہ صرف کس کی ہے, جناب امام حسین علیہ السلام کی, سید الشہداء کی. اچھا جب آپ زیارت شروع کرتے تو کیا کہتے ہیں, السلام علیکم وارث آدم صفت اللہ, السلام علیکم وارث نوح نبی اللہ, السلام علیکم وارث ابراہیم خلیل اللہ, السلام علیکم وارث موسیٰ کلیم اللہ, السلام علیکم وارث عیسیٰ روح اللہ. یعنی اعلان کر دیتے ہیں آپ, 1,24,000 پیغمبروں کی میراث حسین کے پاس ہے. اب دیکھیے صرف مقدمہ میں نے اس کیا کہ مجھے دعا کیجیے کہ انشاءاللہ کل تک کچھ حالات بہتر ہو جائیں, تکلیف میں ہوں لیکن کیونکہ ظاہر ہے کہ اب آپ اتنی دور سے آئیں تو آپ کو ایسے خالی ہاتھ تو نہیں بھیجیں گے نا, کچھ نہ کچھ تبرک تو لے کر جائیں گے آپ یہاں سے. انشاءاللہ ایک صلوات اور بھیجیے محمد یقین جاری کہ میں کبھی نعروں کا, آپ جانتے ہیں کہ میں نعروں کی درخواست نہیں کرتا لیکن اس وقت اس بھائی کے نعرے نے مجھے بڑی سپورٹ کی ہے. یہ بلند آواز سے ایک نعرہ بھیج دو, صلوات بھیج دو. اب آئیے, اب میں نے اشارہ دیا ہے خالی, یہ کون سی وراثت ہے جو امام حسین کے پاس آئی ہے. 1,24,000 پیغمبروں کا اعلان کرتے ہیں, السلام علیکم وارث محمد حبیب اللہ. پیغمبر تک آدم سے لے کے خاتم تک کا وارث کون ہے, جناب امام حسین. یہ کیا وراثت ہے, یہ مسئلہ کیا ہے. اب آپ یاد رکھیے اس میراث کو تلاش کرنا ہے, اور جب تلاش ہو جائے تو اس پہ بات کریں گے کہ یہ میراث کیسے منتقل ہوتی ہے. اس طرح منتقل نہیں ہوتی. اب دیکھیے جناب سید الشہداء ہی کی مثال دیتا ہوں, ایک ملی ہے ان کو ارث, معذرت کے ساتھ جملہ برداشت کر لیجیے گا میرے, تشریح بعد میں کریں گے. میں بات کر رہا ہوں اگر کوئی غیر مومن غیر شیعہ مادی نظر سے دیکھے, اس نظر سے بات کر رہا ہوں, کوئی صرف یہ سمجھ کے دیکھے کہ حسین علی کے بیٹے, حسین فاطمہ کے بیٹے, حسین رسول اللہ کے بیٹے. اب میں آپ کو جو فرق بتانا چاہ رہا ہوں, بڑے تحمل سے سنیے گا اس بات کو. اب میں ایسے آدمی کا نظریہ پیش کرتا ہوں کہ جو مومن نہیں ہے, جو شیعہ نہیں ہے. اب تو ٹھیک ہے نا, کہ وہ دیکھیے ایک بات کیا ہے جناب سید الشہداء کی, ایک ہے وہبی کمال جو اللہ نے دے دیا, جو اللہ نے دے دیا. پیغمبر کا نواسا ہونا یہ ایک منصب ہے نا جو اللہ نے دیا, یہ اللہ نے دیا نا. اب وہ میرے پہلے جملے یاد رکھیے, میری ہمت نہیں ہوتی کہ ایسے جملے میں ادا کروں جناب سید الشہداء کی شان میں, لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک کمال کیا ہے جو پیغمبر کی طرف سے مل گیا, کون؟ رسول کا نواسا, رسول کا نواسا. ایک کمال بابا کی طرف سے مل گیا, کون؟ علی کا بیٹا مل گیا نا بابا کی طرف سے. ایک کمال ماں کی طرف سے مل گیا, کون؟ حسین, فاطمہ کا لال. اب آپ دیکھیے نا کہ یہ جناب سید الشہداء کا, اس میں اگر دنیاوی نظر سے بتا رہے ہیں آپ کو, ہمارا عقیدہ یہ نہیں, دنیاوی نظر سے بتا رہے ہیں کہ جو غیر بھی دیکھے گا وہ کہے گا کہ ہاں بھائی یہ کمالات وہ ہیں جس میں حسین نے کچھ خرچ نہیں کیا. اب سمجھ میں آئی بات, یہ کون سی میراث ہے جو حسین کو ویسے ہی مل گئی, اللہ نے اس قابل پایا تو دے دی. یعنی رسول کا نواسا ہونا, علی کا بیٹا ہونا, فاطمہ کا لال ہونا, حسن کا بھائی ہونا, یہ وہ وراثت. تو اب حسین کی انفرادیت کیسے ہو, جو بات ہم پیش کرنا چاہ رہے ہیں, یہ تو وہ ہے نا جو اللہ نے دے دیا. رسول کا نواسا ہونا, علی کا بیٹا ہونا, فاطمہ کا بیٹا ہونا, حسن کا بھائی ہونا, یہ تو اللہ نے دیا. کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ بھئی اس میں ذاتی کمال کہاں ہے حسین کا, تو یہی تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے جو ارث دی, اس جو میراث دی, جو ورثہ دیا حسین کو, حسین نے اپنے ذاتی کمالات سے اس ورثے کی ایسی حفاظت کی کہ 1,24,000 انبیاء کا وارث بن گیا. حسین کا اپنا تشخص کیا ہے؟ اگر واقعی کربلا نہ ہو تو حسین کا اپنا تشخص نہیں آتا سامنے, حسن کا اپنا کمال نہ ہو تو ذاتی تشخص سامنے نہیں آتا, علی کے اپنے کمالات نہ ہو تو ذاتی تشخص نہیں آتا. فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین صلوات اللہ, اپنے ذاتی کمالات اور ذاتی قربانیاں نہ ہو تو الگ سے تشخص سامنے نہیں آتا. تو یہ وہ اہلیت کی بات کہ ورثہ مل گیا, میراث مل گئی, اب اس کی حفاظت کرنا یہ کمال ہے کہ اس کی حفاظت اس طرح سے کی جائے کہ قیامت تک حسین وارث ابصر نبی نہیں. ایک صلوات ہو, صرف وارث پیغمبر نہیں, 1,24,000 پیغمبروں کی میراث کا وارث بن گیا حسین. اب یہ ہوتا ہے اس میراث کی حفاظت کرنا, اس کو بچانا. یہ میراث کیا ہے اسی پر بات کرنا ہے, اسی پر بات کریں گے, لیکن پہلے ہم نے آپ کے ذہنوں کو اپنے قریب لیا ہے نا کہ ارث کا معنی کیا ہے. کچھ چیزیں جو ذاتی مل گئیں, کچھ چیزیں جو انسان اپنے ذاتی کمالات کے ذریعے سے اس کو معراج بخش دیتا ہے, ان کو معراج پر لے جاتا ہے, آگے لے جاتا ہے. باپ عالم تھا, بیٹا اور آگے بڑھا اور آگے بڑھا, جناب مرجعیت تک پہنچ گیا. دنیا میں مثالیں ہیں نا, یہ نہیں کہ پدر ہم سلطان بود, میرا باپ یہ تھا, بھائی تمہارا باپ تھا تم کیا ہو. میرا دادا فلانا تھا, بھائی تھا اچھی بات ہے, اس نے تو اتنا اچھا نام کمایا, تم کیا کر رہے ہو. ہے نا اکثر لوگ تفاخر کرتے ہیں, تفاخر کرنا چاہیے, مگر کب؟ جب انسان ان کمالات کا دفاع کر رہا ہو, ان کمالات کو بچا رہا ہو تاکہ اس کے اجداد کی روح اس سے خوش ہو رہی ہو, اس کو کہنے کا حق ہے. جیسے کہ معصومین جگہ جگہ جب اپنا تعارف کراتے تھے, وہی معصومین جنہوں نے منع کیا کہ تفاخر نہ کرنا, مجلس میں بیٹھ کے نہ سونا. نہیں سمجھے آپ میں کیا کہہ گیا؟ میں اتنے تکلیف کے ساتھ اپنا خون جگر خرچ کر رہا ہوں, لوگ مزے سے میٹھی نیند لے رہے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بھائی میں اوپر بیٹھا ہوں, سب کو دیکھ رہا ہوں, یہ نہ سمجھو کہ صرف پڑوسی آپ کو دیکھ رہا, میں تو سب کو دیکھ رہا ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. وہی ائمہ طاہرین جو منع کریں تفاخر نہ کرو, فخر نہ کرو اپنے باپ دادا پہ, وہی معصومین جا بجا فخر کرتے نظر آئے کہ نہیں نظر آئے؟ کہاں کہاں فخر کیا, مولا کائنات نے فخر کیا اپنے ہاشمی ہونے پہ, رسول نے فخر کیا عبد المطلب کا پوتا ہونے پہ, انبر عبد المطلب. اسی طرح امام حسن مشتبہ نے فخر کیا کہ میں رسول کا بیٹا ہوں, امام حسین نے فخر کیا, جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے دربار میں بتایا کہ ہم کون ہیں, جناب سید سجاد نے بتایا کہ انبن زمزما و صفا انبن مکہ و منا، تعارف کرایا کہ نہیں کرایا کہ میں کون میں کون میں کون؟ کیوں؟ یہ وہاں حق حاصل ہے جہاں انسان میراث کی حفاظت کر رہا ہو، وہاں تعارف کرتا ہوا اچھا لگتا ہے کہ میں وہ ہوں اس لیے میدان میں کھڑا ہوں، میں وہ ہوں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں اس لیے ایسے کہہ رہا ہوں۔ لہذا اس کو یہ حق حاصل ہے کہ جو اپنے اجداد کی میراث کا دفاع کرے، اسے یہ حق حاصل ہے کہ جب تعارف کرانے کا موقع آ جائے تو میدان جنگ میں کھڑا ہو کے گئے کہ سمی تو امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا تھا۔ سلامات دیجیے محمد عالم محمد۔ اتنی بلند مگر یہ وراثت ہے کیا؟ یہ کون سی وراثت ہے جس کا وارث ہے حسین، جس میراث کا دفاع کیا ہے پڑھتو لیتے ہم السلام علیکم وارث آدم صفت اللہ، یہ وراثت ہے کیا؟ اصل کیا مسئلہ ہے؟ وراثت انبیاء جو منتقل ہوتی چلی آئی، یہ وراثت کیا ہے؟ مال و دولت ہے؟ نہیں، پتہ چل گیا کہ مال و دولت نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن ہے، قرآن کی صورت میں ہے۔ ثم اورثنا الکتاب، ہم نے کتاب کا وارث بنایا، الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے جن کو چن لیا انہیں کتاب کا وارث بنایا۔ تو بس دو تین سوالات آج کر کے ختم کر رہے ہیں مجلس کو، ان کے جوابات میں چل کر۔ پہلی بات یہ کہ کتاب کیا ہے، کیونکہ یہی ورثہ ہے، اور بھی وراثتیں بیان کی ہیں اللہ نے جو ہم بیان کریں گے رفتہ رفتہ آئندہ مجالس میں انشاءاللہ زندگی رہی تو بیان کریں گے۔ لیکن یاد رکھیے کہ ایک تو چیز یہ ہو گئی کہ اس کا وارث بنایا ہے ایک امت کو، ایک گروہ کو، ایک قوم کو وارث۔ تو کتاب کا جو وارث بنایا، تو کتاب کیا چیز ہے؟ کتاب میں ہے کیا جس کا یہ وارث ہے؟ دوسری بات، اور کون کون سی میراث ہے جو انبیاء سے، کیونکہ قرآن مجید تو پیغمبر پہ نازل ہوا، اور حسین تو وارث ہیں آدم کے بھی، حسین تو وارث ہیں نوح کے بھی، حسین تو وارث ہیں ابراہیم کے بھی، حسین تو وارث ہیں نوح کے بھی، حسین تو وارث ہیں موسیٰ کے بھی، حسین وارث ہیں داؤد کے بھی، حسین وارث ہیں ایوب کے بھی، حسین وارث ہیں یعقوب و یوسف کے بھی، حسین وارث ہیں جناب عیسیٰ کے بھی، حسین وارث ہیں پیغمبر کے بھی۔ تو بھائی کتاب تو پیغمبر پہ نازل ہوئی، وہ کون کون سا ورثہ تھا؟ وہ کون کون سا ورثہ تھا جو آتا رہا؟ وہ کیا چیز ہے جسے پروردگار عالم نے فرق قرار دیا ہے تمام مخلوقات کے درمیان؟ بس ایک بات بتا دیں آپ کو، مضمون کو آج تمہید مکمل کرنے کے طور پہ ایک بات بتا دیں آپ کو، قرآن مجید تبیان لکل شیء، تشریح بعد میں، ابھی اتنا سن لیجئے بس کہ ہر شے کا بیان اس میں، جو چیز بھی جتنے بھی علوم ہیں اس میں سارے علوم موجود ہیں، تبیان لکل شیء۔ اب جسے اللہ کتاب کا وارث بنا رہا ہے، اسے یہ سارے علوم دے رہا ہے یا آدھے دے رہا ہے آدھے نہیں دے رہا؟ ایک بات طے ہو جائے نا پہلے بھائی، اگر اللہ جسے اللہ کتاب کا وارث بنا رہا ہے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے کچھ کو ہم نے منتخب کیا اور انہیں کتاب کا وارث بنا دیا، اور کتاب میں کیا تبیان لکل شیء، یا تو ایسا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا بیان کیا مگر بتایا نہیں، چھپا کے رکھا کچھ چیزوں کو، ہے سب کچھ مگر تمہیں نہیں بتائیں گے، تو پھر وراثت ناقص ہوئی۔ وراثت اس کا مطلب پورا ورثہ نہیں ملا، پورا ورثہ ملنے کا مطلب کیا ہوا کہ جو کچھ بھی ہے میراث میں سب دیا ہے، ہر شے کا بیان، یعنی جتنے بھی علوم، کل اس کی تشریح کریں گے علوم کی، جتنے بھی علوم ہیں کائنات میں وہ سب اس میں جمع ہیں، جتنے بھی علم کے حصے ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب اس میں جمع ہیں۔ تو وارث کو یا تو سب دیا یا سب نہیں دیا، اگر سب نہیں دیا تو وارث نہیں ہوا، میراث کہاں ملی؟ پروردگار کہہ دیتا ہے ثم اورثنا من الکتاب، کتاب میں سے کچھ کا وارث بنایا، لیکن کچھ کا تو بات نہیں کیا، نہ تو ثم اورثنا الکتاب، پورے قرآن کا وارث بنایا ہے ہم نے، یہ تو نہیں کہا کہ قرآن کے کچھ حصوں کا وارث بنا رہا ہوں۔ بس تمام اشیاء کا علم اپنے وجود سمیت اس میں شامل ہے، تمام اشیاء کا علم، کائنات میں ہر شے کا علم اپنے وجود سمے سوائے واجب الوجود کے، کیونکہ واجب الوجود کا تو ایک کلام ہے نا، لہذا واجب الوجود کے علاوہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے اس کلام میں موجود ہے اپنے وجود کے ساتھ. بس اسی لیے کائنات کی کسی شے میں یہ طاقت نہیں تھی کہ اس امانت کا بوجھ اٹھاتا. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ بہت آسانی سے سمجھا رہا ہوں. اسی لیے کائنات کی کسی شے میں یہ طاقت نہیں تھی کہ اس کا بوجھ اٹھاتا, کیونکہ اس کا بوجھ تو خود قرآن اٹھائے ہوئے ہیں. قرآن ہی نے تو سنبھالا ہے کائنات کی ہر شے کو. سنبھالا ہوا ہے یا نہیں؟ سنبھالا ہوا ہے نا. لہذا ہر شے نے انکار کر دیا کہ پروردگار ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے, ہمارا بوجھ تو خود اس نے اٹھایا ہوا ہے, ہم کیسے اٹھائیں گے. بس یہ وہ میراث ہے. تو تلاش کرو ایسے افراد کو کہ جن کا وزن اتنا ہو کہ وہ قرآن کے بوجھ کو اٹھا سکے. بس وہ ہستیاں تلاش کرنی ہے. کون ہے وہ کہ جنہوں نے یہ سارا کا سارا بوجھ اٹھایا؟ اور جا بجا قرآن نے بتایا کہ نہیں بتایا, لا انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیت خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے, پہاڑ پر نازل کرتے وہ خوف سے لرزہ ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاتا. پہاڑ کا نام تھوڑی لیا, ہمالیہ ہو, ماؤنٹ ایوریسٹ ہو, کیٹو, جو بھی رکھتے ہیں, جتنا بھی بڑا پہاڑ ہو, بتا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو تو خود قرآن اٹھائے ہوئے. قرآن میں تمام چیزیں موجود, کائنات کے سارے علوم اپنے وجود سمیت موجود. اگر ایسا نہ ہوتا تو اصلی اور جعلی پیر نہ ہوتے, اولیاء نہ ہوتے. اولیاء اللہ گزرے نا, جن کے پاس علم تھا, جن کے پاس حقیقی علم تھا, اسی قرآن کے ذریعے سے کیسے کمالات کی منزل پر پہنچے کہ نہیں پہنچے, کیونکہ قرآن میں سب موجود ہے. اسی قرآن کے ذریعے سے جعلی پیر بھی بن کے بیٹھ گئے, ہوا دینا شروع کی, مال اکٹھا کرنا شروع کر دیا. اور اس میں کون سا لوگوں کو بیوقوف بنانا, کون سی کتنے عقل مند بنے. ہم نے تو بڑے بڑے حکمرانوں کو بھی اس چکر میں پھنستے دیکھا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اس معاشرے میں بڑے بڑے ہوشیار بیٹھے ہیں, بڑے بڑے فنکار, لیکن ایک منزل ایسی آتی ہے کہ یہاں کے وہ بھی پھنس جاتے ہیں. وہ کیا پتا, وہمی ہو جاتے ہیں نا, تصوراتی ہو جاتی ہے, لے لو اسے, لے لو اس کے, چاندی ہو جاتی ہے. ڈنڈا لیے کہیں بیٹھا ہوا ہے, اب میں کیا تشریح کروں کس قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. وہاں بڑے بڑے لوگ کاریں آ کے روک رہے ہیں. ارے بھائی جن کو ہم جانتے تھے ذاتی طور پہ, کیا ہے بھائی, کیا مسئلہ کیا ہے؟ کہنے پیر بن گیا, تعویذ دیتا ہوں, اثر بھی ہوتا ہے. دو اثر تو ہونا ہے بھائی, کچھ نہ کچھ تو ہوگا. 50 کو دے گا تو کچھ دیو کا کام تو ویسے ہی کر دیتا ہے اللہ میاں. وہ دو کافی ہیں پروپیگنڈے کے لیے. وہ میں نے دیا تھا, میرا کام ہو گیا. تو اب دیکھیے سب اسی سے نکال رہے ہیں نا کام اپنا, سب اسی سے نکال رہے ہیں. قرآن مجید میں سب کچھ موجود. اب جو اصل وارث ہے, اٹھانے والے, اس کا وزن سب نے منع کر دیا, تو کون ہونے چاہیے کہ پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا. تو بس جس نے بھی قرآن کا وزن اٹھایا تو یہ تو طے ہے کہ اللہ نے اس کو اتنی صلاحیت دی کہ وہ پورے کائنات کے وزن کو اٹھا سکے. بھائی تبیان لے کل شے لا رقب ولا یابس الا فی کتاب مبین, ہر خشک و تر اس میں ہے. تو بس تلاش کرو کائنات میں کہ جو کائنات میں حق تصرف رکھتا ہے. حق تصرف یعنی ولایت تکوینی, ولایت تکوینی, کیونکہ پورا قرآن کے وارث ہیں, پورا قرآن سینے میں ہے. جب پورا قرآن سینے میں ہے اس کا مطلب سارے علوم سینے میں ہیں. اب زبان کا مسئلہ نہیں, مجھے ترجمے والے کی ضرورت پڑے گی, مجھے ٹرانسلیٹر کی ضرورت پڑے گی, مجھے مترجم کی ضرورت پڑے گی. جس کے سینے میں سارے علم ہو, کسی زبان میں سوال کرے اسی زبان میں جواب دے دے گا. اب تو سمجھ میں آ گئی بات, کسی زبان کا ہو. اور انسان کیا حیوان ہو, حیوان کے مسائل کو بھی ویسے ہی سمجھتا ہو. ارے حیوان کیا جمادات ہو, جمادات بھی اس کے اشارے پہ حرکت کرتے ہو, نباتات بھی اس کے اشارے پہ حرکت کرتے ہو, بہروبر اس کے پابند ہو, اتنے پابند ہو کہ اسے ضرورت نہیں کہ مسلح خشکی پہ بھی چھائے کہ پانی پہ بھی چھائے. پابند ہے نا, پابند ہے. تو اب چلیے, اگر کسی کو اب بھی یقین نہیں تو اور آسان کر دوں, ان کو یہ حق تصرف حاصل ہے, کیونکہ سارے علوم ہیں کہ کائنات میں جہاں جس نبض پہ ہاتھ رکھے جانتے ہیں کہ کس سے سورج پلٹے گا, کس سے چاند کے دو ٹکڑے ہوں گے. چلو آج دے دیجیے محمد علی. یہ ہم نے صرف مقدمہ مکمل کیا ہے. تشریحات انشاءاللہ کل سے کہ اول سے لے کے چلیں گے. کیا مسئلہ کیا ہے, اصل میراث ہے کیا چیز, جناب آدم سے لے کے چلیں گے بات کو. انشاءاللہ زندگی رہی تو بات آسانی. آج مقدمہ تیار ہو گیا کہ اللہ نے اگر وارث بنایا ہے کچھ لوگوں کو تو کیا دیکھ کے وارث بنایا ہے, کس چیز کا وارث بنایا ہے. وارث وہ ہوتا ہے جسے پورا ورثہ مل جائے, اگر پورا ورثہ نہیں ملا تو پھر وراثت ناقص ہو گئی. اور یہاں آدھی وراثت کی بات نہیں, چوتھائی وراثت کی بات نہیں, سب کو ثم اورثنا الکتاب, پھر ہم نے کتاب کا وارث بنا دیا اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو جن کو ہم نے اختیار کیا. پھر جن کو وارث بنایا ان کی تین قسمیں کر دی اللہ نے, کہ جن کو ہم نے کتاب دی, جن کو ہم نے قرآن دیا, ان میں سے ایک وہ تھے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا. کیا مطلب, اسی قرآن کے ذریعے سے فساد پھیلا دیا, اسی قرآن کے ذریعے سے یعنی دعوے دار بن بیٹھے, اہل کتاب بن بیٹھے, قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا. ان میں سے کچھ جو میانہ روی پہ چلتے رہے, عمل کرتے رہے بس ٹھیک ہے ایک حد تک صحیح چلتے رہے. تیسرا وہ ہے وہ طبقہ جو حقیقی وارث, کہ جو نیکیوں میں آگے بڑھتا چلا گیا آگے بڑھتا چلا گیا, اس کو ہم نے وارث, اس پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ کل سے جناب آدم سے لے کے چلیں گے کہ میراث کیا چیز ہے. دنیاوی میراث اپنی جگہ, اور وہ میراث جس کے لیے اللہ نے کہہ دیا کہ سوائے اہل کے کسی کو یہ نہیں ملے گی, چاہے وہ حکمرانی ہو چاہے وہ علم اور کتاب ہو. علم اور کتاب کی میراث وہیں جائے گی جو اس کا اہل ہوگا. لہذا جناب سید الشہداء کو اگر وارث انبیاء کہا گیا, بس میں نے ختم کیا مضمون کو آج, اتنا حد تک وہ اتنا بھی پڑھ گیا بڑی بات ہے, میں تو سمجھ رہا تھا شاید اتنا بھی نہیں پڑھ پاؤں گا, مجھے اتنی شدید تکلیف تھی آج گھنے میں. خیر تو جناب سید الشہداء کو اگر وارث بنائے تو کیوں, جہاں ہم نے پچھلا شرح ختم کیا تھا ان جملے کا, دو جملوں کا سہارا لینا چاہتے ہیں بس آپ کی خدمت میں, کہ اگر جناب سید الشہداء اس وراثت کی حفاظت نہ کرتے, اس میراث کو نہ بچاتے, 1,24,000 انبیاء کی میراث کی حفاظت نہ کرتے, تو ایک اور کتاب کی ضرورت پڑتی, ایک اور رسول کی ضرورت پڑتی. کربلا میں ختم ہو گیا, مہر لگ گئی, جناب سید الشہداء نے اس میراث کو بچا لیا قیامت تک کے لیے. اب اس تین طبقے بنے رہیں گے قیامت تک, کتاب سب کی ہے, میراث اللہ نے سب کو دی ہے, قیامت تک یہ تین طبقے رہیں گے. ایک وہ جو اس میراث کے نام پہ اپنے نفسوں پہ ظلم کریں گے. اپنے نفسوں پہ ظلم کرنے کا مطلب ہے کہ جتنے بھی مظالم کی قسمیں ہیں, جتنے بھی ظلم کی قسمیں ہیں, ایک قیامت تک ظلم کرتا رہے گا, ایک درمیانے راستے پر ہے نا, ایسے لوگ ہے نا درمیانے راستے, ایک وہ ہے جو اس میراث کی حفاظت کے لیے ڈٹے رہے, اس ورثے کی حفاظت کرتے چلے جائیں گے. تو جناب سید الشہداء نے کربلا میں یہ فیصلہ کیا, یہ بتایا کہ میں کیوں, اس لیے کیوں وارث. کبھی سوال ذہن میں آتا ہوگا نا کہ کیسے وارث انبیاء حسین, ابھی تو تفصیلات میں تو بعد میں جائیں گے, لیکن وارث انبیاء یوں 1,24,000 پیغمبروں کا جو ورثہ تھا اس کو بالکل اصلی حالت میں حسین نے بچا لیا ایک سجدے کے ذریعے سے. ذالک هو الفضل الکبیر, اور یہ اللہ کی وہ بڑی فضیلت ہے, کبیر فضل ہے جو اللہ نے ان پر نازل کیا ہے. لیکن اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے آج آپ نے اخبارات پڑھے ہوں گے, ٹی وی بھی دیکھتے رہے ہوں گے, بدترین حالات کے باوجود یہ بھی مولا کا معجزہ ہے کہ ہر طرح کی خبریں آتی رہیں کہ کہاں 1,40,00,000, کہاں 1,00,00,000, کہاں 50,00,000. آپ کے یہاں خود ایسے خوف اور دہشت کا ماحول کریٹ کیا گیا تھا, مگر لاکھوں آدمی سڑکوں پہ تھے بغیر کسی خوف کے, ہے نا, ہے کہ نہیں ہے. اور میں اپنے اہل سنت عالم کا بیان سن رہا تھا شام غریبہ کے بعد, آپ میں سے اکثر پتہ نہیں سنا کہ سو جاتے ہیں تھک جاتے ہیں لوگ, لیکن میں نے جب ان کی شکل دیکھی تو سننا شروع کر دیا. عجیب بات ہے, میں یہ تو حیران ہوا کہ 4-5 کروڑ شیعہ, ایک ایک شیعہ کو ختم کر دیں ذکر حسین تو پھر بھی ہے, پھر 8 کروڑ جو وہ ہیں ان کو ختم کرو ذکر حسین پھر بھی ہے. تو کیونکہ میں حیران ہو گیا کہ اس نے وہ سارے فضائل میں پڑھوں تو مصیبت, وہ سب پڑھ رہا. کہنے لگا کہ بھائی حسین وہ ہے کسی مسکین کو دے دے, کسی یسیر کو دے دے, کسی یتیم کو دے دے, تو آیات نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کہ میں نے خود دیکھا سنا کہ اہل بیت وہ ہر دے وہ بس فضائل بیان کرتے 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 خود ایک دم ذرا پینترا بدلا میں ڈر گیا. انہیں نے ایک عجیب جملہ کہا, کہنے جو لوگ یزید کو کافر کہتے ہیں وہ غلط ہے, میں نہیں مانتا. تو میں پریشان ہو گیا, میں نے کہا بھائی یہ کیا کہنے کیا کہہ دیا, اچھی بلی لائن پہ چل رہے تھے ایک دم پلٹ گئے لائن سے, اور میں ڈر گیا کہ یہ کیا کہہ دیا انہیں, کہ بھائی میں نہیں مانتا. جو لوگ یزید کو کافر کہتے ہیں، کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ کا انکار کر دے بس، مشرک وہ ہے جو کہا کہ یہ کافر سے بھی آگے کی چیز تھا، وہ پھر میرا خون بڑھ گیا کہ یہ کہہ رہا ہے ہم نہیں کرے، کہتا ہے کافر کہنا، کافر بھی کہنا کافر کی توہین ہے، یہ کافر کافر تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، یہ تو آگے بڑھ گیا تھا۔ پھر انہوں نے وہ سارے عیب بتائے چینل پہ بیٹھ کے کہ کیا کیا اس کے دور میں ہوتا تھا، کہلے وہ لوگ جو دفاع کرتے ہیں کہ اس نے حکم نہیں دیا تھا، وہ واقعی ہرا کو کہاں لے کے جائیں گے، یہ چینل پہ بیان ہو رہا ہے جناب، ایک نہیں دو چینل پہ میں نے یہ سنا، سب نے حوالے دیے، دلائل دیے، میں کہوں تو غلط ہو جاتا، وہ بتا رہے ہیں پورے پاکستان کو بتا رہے ہیں اردو میں چینل پہ بیٹھ کے کہ یہ وہ تھا جس نے مدینے میں 9000 صحابہ کو قتل کیا، مدینے کو مباح قرار دیا، مسجد نبی میں گھوڑے باندھے، مکے پہ سنگ باری کرائی، مکے پہ حملہ کیا، خانہ کعبہ پہ آگ برسائی۔ اب میں اس وقت سوچ رہا کہ بابا وہی بات ہے کہ ہم رہیں نہ رہیں، اسی لیے اپنے مومن کو یہی بات سمجھاتا ہوں کہ تھوڑا سا کشادہ دلی سے کام لو، وسعت قلبی سے کام لو، شرح صدر سے کام لو، دیکھو سب یہی بات کریں گے، وہ کبھی زدم زدہ میں لوگ مخالف ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کہا تو ہم ایسا کہیں گے، تو اب ذکر حسین مرہون منت نہیں کہ میں کروں تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے ضمانت لی ذکر کی، لیکن بس میں یہ بات کہتا ہوں کہ مجھے اس بات پہ عاشور کے دن کئی بار ظاہر دلی رونے کا ہوتا ہے، شام غریبہ تک میں روتا رہا کہ کتنی بے جگری کے ساتھ یہ لاکھوں لوگ سڑکوں پہ آئے ہیں، حسین کے نام پہ آ گئے، انہیں واقعی کربلا نہیں دیکھا، سنا ہے، دیکھا نہیں ہے، سنا ہے۔ آج 1350 سال بعد بھی کتنی بے جگری سے اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کے آ گئے میدان میں، لبیک یا حسین کہتے، پوری دنیا یمن کا دکھا رہے تھے، لبنان کا، بحرین کا دکھا رہے تھے، کہاں کہاں کا دکھا، ایران کا، عراق کا، سب جگہ کا، لاکھوں کروڑوں آدمی سڑکوں پہ یا حسین کر رہا، اور پوری دنیا حیرت سے دیکھ رہی۔ بس میں اس وقت یہی سوچتا رہا کہ اس حسین کا لاشا کتنے دن تک بے گور و کفن پڑا رہا، اتنا بڑا امتحان کوئی دے نہیں سکتا تھا، کوئی نہیں دے سکتا تھا سوائے فاطمہ زہرا کے، حسین کی ماں نے قبول کیا تھا کہ بار الہ تیرے دین کے لیے مجھے قبول ہے یہ قربانی، تیرے دین کے لیے مجھے قبول ہے یہ قربانی میں دوں گی۔ کتنے دن بے گور و کفن پڑا رہا ہے، ماشاء اپنے کشتے دفنا دیے چلے گئے، حسین کا بے گور و کفن لاشا پڑا تھا، اور ایسے نہیں گئے تھے، فیصل سعد نے، عمر ابن سعد نے حکم دیا تھا کہ قیدیوں کو لاشوں کے درمیان سے گزارا جائے۔ آج 12 محرم ہے نا، غالباً یہی کہا جاتا ہے کہ 12 محرم کو اسیر یہاں سے لے جائے گا، ایک دن وہاں رہے کیوں؟ اور ابن سعد نے خط لکھا تھا ابن زیاد کو، اب کیا کروں، ان کو ختم کر دیا، اب یہ قیدیوں کا کیا کروں، ان کو مدینے واپس بھیجو کیا کروں، تو اس ملون نے حکم بھیجا کہ نہیں، ان کو قیدی بنا کے لاؤ اور بازاروں سے لانا ہے، اعلان پہلے کوفے میں کرا دیا کہ استقبال کے لیے سب قیدیوں کا تماشا دیکھیں۔ لہذا جب ان بیویوں کو سوار کرایا گیا، بے پالانوں کے اونٹ، پالان نہیں تھے اونٹ، اسی وجہ سے اس بچی کا ذکر ملتا ہے 4 سال کی بچی کا، کہ وہ کوہان پہ اونٹ کے ٹکتی ہی نہیں تھی، وہ چھوٹی سی بچی اپنا توازن کیسے برقرار کرے، جب اسے سوار کرایا جاتا تھا گر جاتی تھی۔ تو میں تو بہت ہلکے الفاظ پڑھ رہا ہوں، آپ کی روایت میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں، کیونکہ میں سخت پڑھنے کا نہ میری ہمت ہے نہ پڑھ سکتا ہوں، بس اتنا عرض کروں آپ کے، اس بچی کو رسی سے باندھا گیا، اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا کہ روایت میں کیا لکھا ہے، اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا۔ اور جب یہ ناقے شہدا کے لاشوں کے درمیان پہنچے ہیں، تو بس وہ وقت تھا کہ بیویوں نے اپنے آپ کو ناقوں سے گرانا شروع کر دیا، ظاہر ہے کہ نہیں دیکھ سکے ان لاشوں کو، اپنے لاشوں کو، زینب بھائی کے لاشے پر بیان کر رہے، بھیا تجھے اس حال میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، میرے ہاتھ پسے پشت پر دے، میں کیا کروں، میرے سر پہ چادر بھی نہیں، چادر ڈال دیتی، ہاتھ کھلے ہوتے خاک اٹھا کے تیرے لاشے کو چھپا دوں۔ جناب ام رباب کا عجب عالم، وہاں عہد کر رہی ہے کہ نہ سائے میں بیٹھوں گی نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی، بالآخر چلے گئے قیدی، جب چلے گئے تو اب بنی اسد کی عورتیں جمع ہوئی. بنی اسد کے لوگوں نے یہ مارکہ دیکھا ہے, خوف اور دہشت سے گھروں سے باہر نہیں نکلتے تھے, اتنے ڈر گئے تھے واقعی کربلا دیکھ کے. آشور کا خوف تاری ہو جاتا ہے, اب اپنے شہر میں دیکھیے کوئی بڑا سانحہ ہو جائے کیا حال ہو جاتا ہے شہر کا. اور انہیں اپنے سامنے یہ مارکہ دیکھا, تاریخ انسانیت کا سب سے ہولناک مارکہ دیکھا. خواتین جمع ہوئی, کہا دیکھو حسین نے عہد لیا تھا زمین ہبا کرتے وقت, وہ دیکھو وہ لاشا پڑا ہے, فرزند رسول کا کوئی دفنانے والا نہیں. اپنے مردوں کو جا کے کہا کہ چلو تم نے فرزند رسول سے عہد کیا تھا, چلو چل کر حسین کا لاشا دفنائے. مردوں نے ہاتھ پکڑ پکڑ کے اپنی عورتوں کو بٹھا لیا, کیا غضب کرتے, دیکھا نہیں ابھی کیا ہوا, کیا چاہتی ہو تمہارے سارے مرد قتل کر دیے جائیں, تم بیوہ ہو جاؤ, تمہارے بچے یتیم ہو جائیں, تمہارے بڑھاپے کے سہارے چھن جائیں. بٹھا لیا. پھر عورتیں جمع ہوئی, دیکھو یہ ڈر گئے, ہمارے مرد ڈر گئے, مگر حسین نے شاید اسی لیے ہم سے بھی وعدہ لیا تھا, بچوں سے بھی ہمارے وعدہ لیا تھا, بچوں کو جمع کر لیا. عورتوں دیکھو فرزند رسول نے ہم سے بھی وعدہ لیا تھا, تم سے بھی وعدہ لیا تھا. یہ ڈر گئے مرد, سب ڈر گئے, تم ہمارے ساتھ چلو, ہمارا ساتھ دو, فرزند زہرہ کا لاشا دفنا تھا, آل رسول کے لاشوں کو دفنایا تھا. بس عورتوں نے چادریں سروں پہ ڈالی, کدال بیلچے چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ ساتھ مدد کے لیے. جب یہ بستی سے باہر نکلنے لگے تو اب مردوں کی غیرت جاگی, مرد جمع ہوئے کہ غضب ہو گیا, اگر آج ہماری عورتوں نے لاشیں دفنا دی تو یہ اس موت سے بدتر موت ہوگی جس سے ہم ڈر رہے ہیں. ارے تلواروں سے قتل ہو جاتے کوئی بات نہیں, لیکن اگر ہمارے عورتوں بچوں نے لاشیں دفنائے تو قیامت تک کے لیے ننگوار کا جو داغ ہم پر لگے گا وہ کوئی چھڑا نہیں سکتا. اب غیرت جاگی, سب نے ہتھیار اپنے باندھے باہر نکلے, ہر شخص نے اپنی اپنی عورت کا ہاتھ پکڑا گھر میں بٹھایا کہ یہ نہیں ہو سکتا, ہماری غیرت کو گوارا نہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہماری عورتیں باہر آ کر لاشیں دفنائیں, ہم جائیں گے لاشیں دفنانے, اب کچھ بھی ہو جائے. اب عزاداروں مجھے بتاؤ سید سجاد پہ کیا گزرتی ہو, سید سجاد کا امتحان کتنا بڑا امتحان ہے. اب میں ایک منظر آپ کو بتاؤں, جب جناب سید الشہداء زلجنا سے نیچے تشریف لا چکے تھے, تیروں پہ معلق تھے, ابھی سر اقدس تن سے جدا نہیں ہوا تھا, ایک دستہ دوڑا تھا خیموں کو لوٹنے کے لیے, حسین نے اسی عالم میں چلا کر آواز دی تھی, او میرے ساتھ اگر تمہارا کوئی دین نہیں رہا تو عربوں کی حمیت اور غیرت سے کام لو, جب تک میں زندہ ہوں میرے گھر میں داخل مت ہو, پہلے مجھے قتل کر دو پھر میرے گھر میں داخل ہونا. پسر سعد نے روک دیا دستے کو, پہلے حسین کو قتل کر لو پھر خیموں کو لوٹنا. تو اب آپ نے دیکھا کہ حسین کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میری زندگی میں کوئی خیمے میں داخل ہو جائے. سید سجاد کا امتحان کیا ہے, سید سجاد کے سامنے خیموں میں داخل ہوئے, خیموں کو لوٹا, بیویوں کے سروں سے چادریں اتاری, سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھینی, ان کے بازوں میں رسن باندھی گئی, اور اس سے بھی بڑا امتحان کہ بازاروں میں بیویاں ناخوں پر ہیں, سید سجاد سر نے اڑائے, ناخوں کے آگے آگے سر جھکائے جا رہے ہیں, منادی ندا دے رہا ہے آؤ جسے تماشا دیکھنا ہو. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلب باری لها بحق محمد وعلی محمد. ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے.